बेहतर बनाए जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ज़िंदगी बेहतर बनाएं। इंसान की ज़िंदगी बेहतर इस तरह भी बनती है कि इंसान खुश रहना सीखे, खुश रखना सीखे, दिलों को कदूरत से, बदगुमानी से पाक रखे। जब दिल साफ़ होता है, दिल सुथरा होता है, तो उसका असर इंसान के जिस्म पर भी पड़ता है, इंसान के चेहरे पर भी पड़ता है। दिल साफ़ ना हो और चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो वो मुनाफ़क़त कहलाती है। मदीशन क्रासी ने, अगर आप दिल से बूज़ो कीना निकाल लेते हैं, अगर आप माफ़ करने की आदत बना लेते हैं, दरगुजर करने की आदत बना लेते हैं, यकीन जानिए ज़िंदगी बहुत आपके लिए हल्की पुल्की और पुरसकून हो जाएगी। वो बंदा कैसा अजीबो गरीब शख्स है कि जो दिल के अंदर किसी की बदगुमानी लेकर बैठा है, गलत फहमियों की बातें लेकर बैठा है, दिलों के अंदर बूस कीना लेकर बैठा है, हसद की आग में जल रहा है, उसे इतना ज़्यादा क्यों मिल गया, फ़लाँ ने मेरे साथ तो अच्छा सलूक नहीं किया था। नतीजा ये होता है कि वो बेचारा अपनी ही आग में जलता रहता है। बूस व कीना रखने वाला, दिल के अंदर खुफिया तौर पर अदावत रखने वाला, दुश्मनी रखने वाला, वो खुद ही अपनी आग में जलता है और टेंशन रहता है, टेंशन में रहता है। टेंशन फ्री रहने का एक नुस्खा और बेहतरीन नुस्खा ये है, मुआफ़ करना सीखिए। इंशाअल्लाह उल करीम आज हम बात करेंगे बुग्स व कीना के बारे में। बुग्स व कीना जब दिल से निकल जाता है, ज़िंदगी बेहतरी की तरफ शुरू हो जाती है और इंसान बेहतर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। कुरान पाक में इस हवाले से क्या तालीमात हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या हमारी तरबियत फरमाई है, और बुग्ज़ व कीना रखने वाला कैसे टेंशन में रहता है, बुग्ज़ व कीना दूर करने के तरीके क्या हैं, और लोग हमसे क्यों बुग्ज़ व कीना रखना शुरू कर देते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह करीम हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। हमारे साथ बुजुर्ग मुबल्लिगीन होंगे, इनसे हम मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मोहब्बत भरा फरमान, इशाद फरमाया, अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरिफुहुम व तुअरदु अलैया सलात गैरिहिम अरदा, यानी अहले मोहब्बत का दुरूद मैं खुद सुनता हूँ और उन्हें पहचानता हूँ जबकि दूसरों का दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत फजीलत है, और कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो मोहब्बत से अपने प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। आप भी दुरूद पढ़िए, हम भी दुरूद पढ़ते हैं, मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वअला आलिही वसहबिही वबारक वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कुव्वत समाअत को अपने जो आपका एक कसीदा है, कसीदा सलामिया जिसको हम पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, उसमें एक शेख नासिर भाई आला हजरत लिखते हैं, मैं चाहूँगा अगर आप वो सुना दे तो माहौल शुरू से ही बन जाए, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान। आला हज़रत कहते हैं, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम।
दूर नज़दीक के सुनने वाले वो सलाम, हम यहाँ से पुकार
سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ابھی ناصر بھائی سے جب میں یہ شعر سن رہا تھا تو ایک مشورہ محبوب بھائی ذہن میں آیا. عام طور پر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. یہ ایک بڑا ایک بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں محبتوں والا ایک سلسلہ ہے. لیکن ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اگر صبح فجر کے بعد اللہ نصیب کرے تنہائی میں ہوں اور یہ سلام ہم سنیں کیا ذوق بنے گا.
بلکہ ایسا ہے دیکھیں جیسے رمضان کے مہینے میں اکثر مساجد میں یہ عرف بھی ہوتا ہے کہ یہ جو صبح کا وقت ہے سب سے کہتے ہیں بہترین وقت ہوتا ہے, عبادت میں بھی ذوق آتا ہے. تو اکثر مساجد میں اس کا معروف ہوتا ہے عرف ہوتا ہے کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے نماز کے بعد فارغ ہو کر, تو بڑی کیفیت بنتی ہے اور بہت لطف آتا ہے. اور وہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تنہائی میں بھی مزہ دیتی ہیں کہ جس میں آپ اکیلے ہیں تو جو بعض دفعہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ شرما رہا ہوتا ہے, مگر اگر اکیلے میں ہے اس پر ایک کیفیت ہے آقا کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھے سامنے ان کا تصور باندھے اور خود وہ شروع کرے اور اس سلام کو پڑھے یا نعت پڑھے. اکثر ہم نے ایسے دیکھا ہے, بلکہ ایک مرتبہ ہمارے دوست نے بتایا کہ نگران شورائی کا واقعہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا تو تقریباً سب لوگ چلے گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ نگران شورا جو ہیں وہ پڑھ لیں کلام پڑھ لیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. تو اس وقت قریب میں کوئی نہیں تھا, وہ ایک کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے. تو بے شک اور اکیلے ہونے میں دو چیزیں ہیں, یا تو انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اگر نفس و شیطان ہے, اور اگر اس کا ضمیر اسے ملامت کرے یا نیک ماحول اسے میسر ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نیکی کی طرف جاتا ہے, وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہوتا ہے. وہ اس وقت آپ نعت پڑھیں یا آپ اس وقت سلام پڑھیں تو اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے.
سبحان اللہ, بالکل ایسا ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ پاک تنہائی میں کس بندے کے دل میں کیا ذوق کی کیفیت پیدا کرتا ہے. کسی کو معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھنے سے, گانے باجے سننے سے, گناہ کرنے سے سرور مل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ سکور یقیناً عارضی سرور ہوتا ہے. لیکن خوش نصیب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس وقت تلاوت قرآن کے مزے لیتے ہیں, اللہ رسول کا ذکر کر کے, اللہ رسول کی محبت کی باتیں پڑھ کر اپنے دلوں کو کیف و سرور میں مبتلا کرتے ہیں. انشاءاللہ موضوع پر بات کریں گے بغض و کینہ کے بارے میں, لیکن سب سے پہلے ناصر بھائی سے کلام سنتے ہیں, کیفیت تھوڑی سی چینج کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بغض و کینہ کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. ناصر بھائی کون سا کلام آج سنائیں؟
قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا.
اللہ اللہ, قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. سارے جو بھی ناظرین ہیں حاضرین ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ قسمت چمکائیے. اور ماشاءاللہ ہمارے محبوب بھائی تو ابھی کچھ دن پہلے ہی مدینہ پاک سے ہو کر آئے ہیں, تو انشاءاللہ محبوب بھائی سے مدینے کی کچھ باتیں کچھ یادیں بھی شیئر کریں گے. جی ناصر بھائی کلام سنائیے.
رسول اللہ وسلم علیہ
حبیب اللہ. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا چمکائیے آقا, مجھ کو بھی در پاک پر بلوائیے آقا بلوائیے آقا. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل شتے ہے اندھیرا ہے میری پب کے اندر وہ شتے ہے اندھیرا ہے میری پب کے اندر آ کر روشن اسے فرمائیے آقا فرمائیے آقا. آ کر ذرا روشن اسے آ کر ذرا روشن اسے فرمائیے آقا. مجرم قسمت میری
اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ بار بار حج و عمرہ کی، حرمین طیبین کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں بغض و کینہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے، اور پھر یہ کیفیت ہمیشہ اس کے دل میں باقی رہے، اس کو کہتے ہیں بغض و کینہ۔ کینہ کا معنی دل میں چھپی ہوئی دشمنی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی شخص کا خیال آتے ہی آپ کے دل پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، آپ کو بوجھ کا احساس ہوتا ہے، نفرت کی ایک لہر آپ کے دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ سامنے آتا ہے تو نظر آپ اس کی طرف نظر نہیں جاتی، نظر کتراتے ہیں، زبان یا ہاتھ یا کسی بھی طرح آپ کی کوشش ہوتی ہے اسے تکلیف پہنچے، یہ بندہ ذلیل ہو جائے۔ تو یہ کیفیات جو ہے نا، یہ بغض و کینہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن ویسے ہی بعض اوقات کوئی شخص ایسا ہوتا ہے عبد المجید بھائی کہ جسے دیکھنے سے اس طرح کی کیفیت تو نہیں بنتی، لیکن آپ کا دل نہیں کرتا اس کے قریب بیٹھنے کو، آپ اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا نا پکاؤ قسم کا ہے، فضول باتیں بہت کرنے والا ہے، اور ایسی اس بلا وجہ، مطلب اس سے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ جس سے ہماری عزت داؤ پر لگ جائے۔ شریف آدمی ہے، وہ بچتا ہے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اٹھنے سے۔ میں چاہوں گا کچھ اس پر یہ فرمائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں کہ بغض و کینہ یہ انسان کے دل کو کس طرح خراب کرتا ہے، انسان کے عمل کو کس انداز سے خراب کرتا ہے، اس کی ہلاکتیں کیا ہیں، تباہیاں کیا ہیں، کیا کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں اپنی امت کی کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشید بھائی، یہ جو بیماری ہے بغض اور کینہ، اور اس طرح یہ پچھلے دور میں یعنی پچھلی امتوں میں بھی یہ پایا جاتا تھا،
ٹھیک ہے،
اور آج بھی کئی لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ظاہر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، علماء یہی فرماتے ہیں کہ کوئی چیز دل میں جم جانا اور ہے، اور ایک وقتی طور پہ خیال آنا اور ہے۔ اب بسا اوقات آدمی کے ذہن میں کچھ آتا ہے، اس کو اگنور کر دے، اس کو بھلا دے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو جما لے، پختہ وہ کر لے، تو اس کی جو ہے علماء نے ممانعت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان قریب پچھلی امت کی بیماری میری امت میں لاحق ہوگی۔ صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، تکبر کرنا، اترانا، غیبت کرنا، اور دنیاوی اعتبار سے دوسرے پر اپنی سبقت لانے کی کوشش کرنا کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، پھر بغض رکھنا اور بخل کرنا۔ اچھا، پھر یہ بغض اور بخل ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور جس کی بنا پر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، چغل خوری اور کینہ پروری یہ دونوں جہنم میں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر پیر اور ہر جمعرات کو لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بغض اور کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے بغض سے واپس پلٹ آئے۔
سبحان اللہ۔
اچھا، اس میں یہ راشد بھائی کہ آدمی ان چیزوں میں یوں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور شروع شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی ایسی ہوتی ہے، بعد میں وہ واقعی ایک شدت اختیار کر جاتی ہے۔ وہ نگاہ شورا کی ایک بات ہے کہ جب آدمی اچھا لگتا ہے تو اس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے،
ایسے ہی،
اور آدمی جب برا لگنے لگتا ہے تو اس کے عطر میں ہی بدبو آنے لگتی ہے،
بالکل ایسے،
پتہ آدمی پہلے تو وہ اس کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اور بعد میں جب وہ ایسا ہو جاتا ہے بس نہیں یار اس کا تو جو ہے نا خوشبو بھی اچھی نہیں ہے، یہ ٹیڑھا ٹیڑھا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں کوشش ہی کرتے رہنا چاہیے، یقیناً یہ باطنی بیماریوں میں سے ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے، اور نفس و شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ لگا ہے، کسی بھی زاویے سے وہ چاہتا ہے کہ آپس میں دوری ہوں، آپس میں نفرتیں ہوں، اور ایک اچھا معاشرہ قائم نہ ہو سکے، آپس میں جنگ و جدال ہو اور دوریاں پیدا ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے۔
مجید بھائی دیکھیں، یہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحت فرمائی اپنی امت کو، جو احادیث ہیں اس پر اگر غور کریں تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ چغل خوری اور کینہ پروری مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔
اللہ اللہ،
مسلمان کینہ پرور نہیں ہو سکتا، مسلمان جو ہے یہ سلامت دل والا ہوتا ہے، مسلمان صاف دل والا ہوتا ہے، غلطی ہو جائے معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث جو ہے، جو تیسری حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ اس میں کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اعمال ایمان والوں کے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جو مسلمان ہے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ رکھنے والا ہے، اور یقیناً محبت ہے تبھی تو ایمان والا ہے، اب ایسا شخص اسے جب یہ پتا چلے کہ میں اپنے کسی بھائی سے دل کے اندر نفرت لیے بیٹھا ہوں، عداوت لیے بیٹھا ہوں، ایک دشمنی لیے بیٹھا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام کو جب پتا چلے گا، جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے لے کر یہ میرا اعمال نامہ جائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ فلاں آپ کا امتی ہے، اچھا وہ اپنے آپ کو چونکہ نمازی ہے تو نمازی سمجھ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، ذرا یہ تصور تو بندہ غور کرے کہ اگر آقا کریم علیہ السلام کو پتا چلے گا، پیارے آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے، مجھ پر درود بھی پڑتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، لیکن یہ میرے دوسرے امتی سے دل کے اندر بغض و کینہ لیے ہوئے بیٹھا ہے، کیا کیفیت اس وقت بنے گی؟ تو کیا اگر اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا وہ معاف نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تھوڑا سا اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتا؟
ایسا ہی ہے، اگر ہم اپنے وہ ہم اشعار پڑھتے ہیں، رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ علماء فرماتے ہیں آپ نے دل میں اپنے پہلے سے ہی نہ جانے کیا کیا بسایا ہوا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں میرا دل یادگار مدینہ بنے، میں مدینہ مدینہ ہو جائے میرا دل۔ اور حقیقت ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے نا، پھر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے ایسے انوار و تجلیات اس کے دل پہ برستے ہیں، اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تسبیحات پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر سب چیز لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں راشد بھائی نیت صاف، نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے،
دل میں،
تو نیت یہ وہ علماء کہ فرماتے ہیں نا کہ دل جو ہے نا وہ خاص ایسی جگہ ہے جو بادشاہ ہے، اگر یہ صاف ہوگا تو سارے اعضا صحیح ہوں گے بھائی، اگر یہی گندا ہوگا تو یہاں سے سپلائی ہوتی ہے، غزالی صاحب یہیں سے سپلائی ہوتی ہے، اگر اس کا دل صاف نہیں تو اس کی جو سپلائی ہو رہی ہے اب وہ پانی آپ سمجھ سکتے ہیں کون سا جا رہا ہے، اگر یہاں دل صاف ہو گیا تو سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اور ضیاء راشد بھی ایک بہت توجہ والی بات ہے، چغل خوری کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں ایک سبب عذاب کا چغل خوری ہے،
بالکل ایسا ہی،
قبر میں ایک سبب جو عذاب ہے وہ چغل خور کو ہے۔ اللہ اللہ، تو اللہ پاک ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا دل صاف ہو جائے۔
یہ چغل خوری بھی دراصل ایک تو کیا ہے، ایک تو انسان کے خود اپنے باطن کو خراب کرتی ہے محبوب بھائی، دوسرا چغل خوری کرنے والا یہ مسلمانوں کے رشتوں کو کاٹ دیتا ہے، دو محبت کرنے والوں میں جدائی پیدا کر دیتا ہے، اور بغض و کینہ رکھنے والا اگر اس کی بالکل بیسک میں جائیں تو کیا ہے اس کی مین چیز، اس کے اندر کیا ہے خلاصہ اگر کہا جائے، وہ چاہتا ہے کہ جو مجھے پسند نہیں ہے نا اس کو نقصان پہنچے،
اللہ
یہ نقصان پہنچے، یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کا فلاں جگہ سے رشتہ ہے بچی کا یا بچے کا وہ رشتہ ختم ہو جائے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، وہ معاملہ ہو جائے، تو بیچارہ خود اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اور وہ آگ کیا ہے، وہ آگ ٹھنڈی اس کی گویا یوں ہوگی کہ اگر دوسرے کو نقصان پہنچے گا
کوئی نقصان ہو جائے،
یہ کیسی عجیب سی ایک فطرت ہے، کیسا عجیب سا ایک معاملہ ہے۔
اچھا بھائی یہ جو آپ نے فرمایا کہ کسی کے نقصان، تو یہ وہ نہیں علماء فرماتے شماتد بھی اس سے وہ
جی بالکل ایسا
کسی کا نقصان، اللہ اللہ،
بغض و کینہ، یعنی آپ نے اچھی توجہ دلائی، میں اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ بغض و کینہ محبوب بھائی ایک ایسا مرض ہے کہ جو اپنے ساتھ بہت ساری بیماریاں، بیماریوں سے مراد جو گناہوں والی بیماریاں ہیں ان کو لے کر آ جاتا ہے. اس پر بات کریں گے. دیکھیں اگر ہم اللہ والوں کا انداز دیکھتے ہیں, اگر بزرگان دین کا انداز دیکھتے ہیں, بلکہ قرآن پاک کو اگر ہم پڑھتے ہیں, احادیث پاک کو پڑھتے ہیں, جب بھی پیارے آقا علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ہم نے سنی عبد المجید بھائی سے, اللہ والوں کا انداز بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ نصیحت فرمایا کرتے تھے. کبھی کوئی چھوٹا ان کے پاس آتا, اس کو نصیحت فرماتے, اپنے مریدین کے نصیحت فرماتے. اچھا اسی طرح بادشاہان وقت کو نصیحت کرنے سے وہ
بالکل نہیں. جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں نا, تو پہلے وہ جس کا دل صاف ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نا دل آئینے کی طرح, تو اولیاء اللہ کے یہ جو ہے کہہ لیں اوصاف میں سے ہے.
بالکل
دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی صاحب عہدہ کے پاس جائے انسان, تو تھوڑا سا وہ ان چیزوں میں کہ یار میں اس کو کسی چیز پر ٹوکوں گا تو یہ پتہ نہیں کیا کہے گا. جبکہ دوسری طرف جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ہم جب مطالعہ کرتے ہیں اپنے دین کا, تو حضرت فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی, اور آپ کا جو زمانہ تھا خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ پایا, اور خلیفہ وہ جو تو بات ہو رہی تھی پہلے کہ علماء تو علماء, اولیاء تو اولیاء, جو بادشاہ اور صاحب اقتدار لوگ ہوتے تھے ان کے آپ دیکھیں کہ خلیفہ ہارون رشید کون, یہ تیسرے عباسی خلیفہ تھے. اور یہ جس سال انہوں نے مسند خلافت پر آپ آئے ہیں, اسی سال آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, اور آقا کریم نے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور لوگوں کے حق ادا کرنا. تو آپ اندازہ لگائیں,
بادشاہ تھے نا یہ,
یہ خود بادشاہ تھے,
علم دوست بادشاہ تھے, اور ماشاءاللہ ان کے علماء کو جمع کرتے, اولیاء اللہ کے پاس جایا کرتے, ان کی خدمت بھی.
اور جو بات ہے جب آپ نے اقتدار سنبھالا, تو یعنی جس وقت مسند خلافت آپ کے ہاتھ میں آئی, تو آپ کی عمر 22 سال.
اللہ,
اب آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ 22 سال کے نوجوان کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اور وہ مسند خلافت پر بیٹھ رہے ہیں, علم دوست تھے, حدیث سے محبت کرتے تھے, اور جو ہے وہ علماء کرام کی بارگاہ میں خود جایا کرتے تھے, خود خدمت میں. تو جب ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ جب فضیل بن عیاض کے پاس آئے, تو یہ کہ اگر آج کے دور میں کوئی بادشاہ کے پاس جائے, صدر وزیر اعظم کے پاس جائے, تو اس کا کیا رویہ ہو, تو فضیل بن عیاض آپ کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اے خلیفہ ہارون, اے حسین و جمیل چہرے والے, تجھے قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا, تو اس سے حساب لیا جائے گا, تو تجھے چاہیے کہ تو جو ہے تیرے دل کو بغض و کینہ سے پاک ہونا چاہیے. تو یہ سن کر اس میں آتا ہے کہ آپ رونے لگے یہ سن کر, اور جیسے آپ نے خلیفہ کو نصیحت کی, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کو, ہم کو بھی نصیحت فرماتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت انس کو جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں 10 سال خدمت بھی گزری, کہ اے میرے پیارے بیٹے, اگر تم سے ہو سکے تو صبح و شام اس حالت میں کرو کہ تمہارا دل جو ہے کسی اور مسلمان کے لیے کینے سے پاک ہو.
سبحان اللہ.
اور جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میلا آئینہ اور میلا دل, وہ کیونکہ دل کو ہم کہتے ہیں وہ کرسٹل کلیئر ہے, تو اگر شیشہ بھی میلا ہوگا, دھندلا ہوگا, تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے, وہ بیچارہ کسی کونے میں پڑا ہوگا, اس پہ انسان اپنا چہرہ اپنا سراپا نہیں دیکھے گا. اور میلا دل ہوتا ہے تو وہ میلا دل پھر برے خیالات اور کینہ اور بغض اور حسد اور ان چیزوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے. تو جو ہے وہ حکیم الامت فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی کہ مسلمان کو چاہیے کہ دنیاوی امور میں بھی اس کا دل دوسرے مسلمان کے بارے میں بالکل پاک ہو, کیونکہ اس دل میں انوار مدینہ داخل ہی نہیں ہو سکتے جس دل میں کینہ بھرا ہوا ہو, حسد بھرا ہو, بغض بھرا ہو. تو
دھندلا آئینہ اور میلا دل,
میلا دل
عزت کے قابل نہیں ہوتا,
عزت کے قابل نہیں. یعنی
دھندلا آئینہ جو ہے, جیسے آپ نے کہا, آئینہ اگر صاف نہ ہو, کچھ خراب ہو چکا ہو, پرانا ہو چکا ہو, تو اس کو بھی پھینک دیا جاتا ہے,
کسی اچھی جگہ
لگایا جاتا ہے. اور اگر میلے دل والا بندہ ہو, تو میلے دل والے بندے سے کام بھی میلے ہی ہوتے ہیں,
بالکل
کام بھی اسے اچھے نہیں ہوتے, لوگ اسے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں, یعنی دنیا میں کینہ پرور اور حسد کرنے والے سب سے کم سکون پاتے ہیں, ان کی زندگیوں میں سکون ہی نہیں ہوتا جو دوسروں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. حسد کرنے والا کیا کرتا ہے, وہ کسی بھی نعمت والے کو دیکھتا ہے تو بیچارہ جلنا شروع ہوتا ہے, یار اس کو کیوں مل گیا, مجھے کیوں نہیں ملا,
اپنی آگ میں ہی وہ جل رہا,
آگ میں جل رہا ہوتا ہے. اچھا اس طرح کینہ پرور, جو جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے دوسرے کے لیے اچھائی نہیں ہوتی, جیسے رشتے داروں میں اگر دیکھا جائے تو حکیم صاحب, رشتے داروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ لیا, کوئی کھاتے پیتے گھرانہ ہو گیا, مطلب پہلے غریب تھا, اب اللہ پاک نے اسے دیا, مالدار ہو گیا, یا پہلے وہ ایسا تھا کہ ہم سے کچھ مانگتا تھا اور اب وقت ایسا آیا کہ ہمیں ضرورت پڑنا شروع ہو گئی اس کی, تو دل کے اندر یہ ایسا کیوں ہو گیا بھائی. اچھا پہلے تھا, چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے, بڑی غربت کی زندگی گزار رہا تھا, اللہ پاک نے اس کے بچوں کو نیک بنا دیا, فرما بردار بچے آ گئے, اب بچے کچھ بڑے ہو گئے, تو اب دل کے اندر بیچارہ ٹینشن میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا۔ میں چاہوں گا حکیم صاحب کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بیان فرمائیں کہ بغض و کینہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں، یعنی کیوں لوگ بغض و کینہ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس پر کچھ بات کریں اور پھر اس کا علاج بھی آپ فرمائیں۔ دیکھیں پہلے تو آپ علاج بتاتے ہیں اپنے مطلب کے اندر بھی، مدنی چینل پر بھی، کہ جو جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں ان جسمانی بیماروں کے لیے تو آپ دوائیں تجویز کرتے ہیں، اب یہ جو روحانی امراض کے شکار ہیں، جن کے دل بیمار ہیں، دلوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری وہ ہے بغض و کینہ۔ اب بغض و کینہ پہلے بات پیدا کیسے ہوتا ہے، پھر پیدا ہوا جس سبب سے پیدا ہوا تو وہ سبب دور کیسے ہوگا کہ دوبارہ اچھی حالت میں آ جائیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغض و کینہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے دعا نہ مانگی اس کو دور کرنے کی، تو یہ وہ مرض ہے کہ یہ بڑھتا ہی جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اگر کوشش نہیں کی اس کو کم کرنے کی، ختم کرنے کی، تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہر دن آیا دن آنے والا وقت جو ہے سامنے والے جس سے بغض و کینہ ہے وہ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اور اس کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں ان کو دیکھ کر وہ بغض میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ سامنے والے جس سے وہ شخص بغض و کینہ رکھ رہا ہے، وہ جو کچھ اس کو نعمتیں ملی ہیں، چاہے وہ مالی طور پر ہوں، جسمانی طور پر ہوں، کاروباری طور پر ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، وہ اللہ نے اسے عطا کری ہے۔ تو بغض و کینہ کر کے تو کس سے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے جو تجھے اسے نعمت دی ہے تو کس چیز سے تو بغض کر رہا ہے، اسے تو اللہ نے وہ نعمت دی ہے۔ اب بغض و کینہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل و خوار بھی کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بغض و کینہ رکھنے والا کوئی عزت دار ہو جاتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک حکایت بڑی پیاری آتی ہے کہ ایک بادشاہ، اس کے درباری تھے، کوئی وزرا تھے، ایک وزیر اس سے بادشاہ بہت چاہتا تھا اسے، تو دوسرے جو وزرا تھے، درباری تھے دوسرے، وہ اس سے بڑے بغض رکھنے لگے۔ ایک دن ان سبوں نے مل کے سوچا کہ آج اس کو بادشاہ کے سامنے ہم ذلیل کرتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
تو بڑا عقل مند بنتا ہے بادشاہ، اسے بہت عقل مند سمجھتا ہے، تو آج ہم اسے ایسا سوال کریں گے کہ یہ لاجواب ہو جائے گا اور یہ ذلیل ہوگا۔ تو اس نے انہوں نے جو اس سے سوال کیا بادشاہ سے کہ حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا آج ہم فلاں جو آپ کے وزیر ہیں ان سے ہم سوال کر لیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا جواب مل جائے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔
بھائی کس کی ہتھیلی میں ہاتھ ہوتے ہیں، ہتھیلی پر بال ہوتے ہیں؟
کسی کے بھی نہیں ہوتے اگر ویسے دیکھے جائے انسان کے۔
بادشاہ کے ہاتھ میں ہتھیلی میں جو ہے بال کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ کہ میرا بادشاہ بہت سخی ہے، وہ سخاوت کرتے کرتے اس کے ہتھیلی سے بال چلے گئے۔
ٹھیک ہے،
نہیں یہ تو نکل گیا یہاں سے، اب کیا کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ ان کے تو سخاوت کرتے کرتے چلے گئے۔
ٹھیک ہے،
بات یہ کہ بادشاہ جب بھی نوازتا ہے دیتا ہے، وہ مجھے ہی دیتا ہے، لے لے کے میرے بال چلے گئے۔
اللہ،
تو یہاں سے بھی چلا گیا، اب کیا کریں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہماری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہ بات یہ کہ بادشاہ جب بھی نوازتا ہے مجھے نوازتا ہے، تمہیں ملتا نہیں ہے، تم حسرت میں اور بھوک میں جو ملتے رہتے ہو، تمہارے ہتھیلی میں بال نہیں ہے،
کافی افسوس مل مل کے تمہارے ہاتھ کے بال چلے گئے۔
صحیح، تو بات یہ کہ جس جو بغض اور کینہ رکھتا ہے اس کو حاصل کیا ہوتا ہے؟
اچھا بغض، اس سے میں جو سمجھ پایا ہوں، ایک وجہ بغض و کینہ دل میں پیدا ہونے کی کہ جب آپ کسی دوسرے پر نعمتوں کی کثرت دیکھتے ہیں، جب آپ دوسروں پر دیکھتے ہیں کہ بھئی اس پر انعام ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو دل کے اندر بغض و کینہ پیدا ہو گیا۔ اچھا پیدا ہو گیا بغض و کینہ، اب میں چاہوں گا اسی کا علاج بھی تو تھوڑا بتائیں نا۔
جی جی،
کب اس کا علاج کیسے ہوگا؟
اصل میں اس کے لیے ایک علاج بہت آسان سا ہے،
آپ کے لیے آسان ہے نا،
کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے،
مسلمان کے لیے آسان ہے۔ دیکھیے جو اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہے،
ڈرنے والا ہے،
ڈرنے والا ہے، اگر ایسا نہیں تو اسے خود اس بات پہ بھی ڈرنا چاہیے۔
بالکل،
فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، اللہ بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس خور کو چاہے لے لے۔ اب یہاں اس بات کو رکھنا چاہیے کہ غصہ جو ہے وہ یقیناً ایک بغض و کینہ کا بہت بڑا سبب ہے. وہ کیا سبب ہے کہ مجھے کسی سے میری لڑائی ہو گئی, کسی سے میری تلخ کلامی ہو گئی, تو اب میں نے اگر رجوع کر لیا تو ٹھیک, نہیں تو سامنے والا بھی وہ چار ہاتھ آگے نکلے گا اور پھر اس طریقے سے کیا ہوگا کہ وہ بات بڑھتی رہے گی اور یہاں پھر دل کے اندر بغض و کینہ بیٹھ جاتا ہے. بالکل. اور جب غصہ کو اگر وہ قابو کر لے گا, غصے سے پیچھے ہٹ جائے گا, تو انشاءاللہ تعالی اس کا بغض و کینہ وہیں جہاں ہے وہیں ختم ہو جائے.
دیکھیں حکیم صاحب, ایک علاج ہے اس کا یہ بھی تو ہو سکتا ہے محبوب بھائی, عبد المجید بھائی, کہ اگر کسی بندے پر آپ نعمتوں کی کثرت دیکھتے ہیں, مثلا دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسے نوازا ہے, صحت اس کی اچھی ہو گئی ہے, کام اس کا اچھا ہو چکا ہے, اس کے بچے فرما بردار ہو چکے ہیں, اللہ پاک نے اسے بیٹے دیے ہیں اور بیٹے اس کے فرما بردار ہیں, اور پہلے کبھی وہ غربت میں تھا, زندگی گزار رہا تھا, اب اللہ پاک نے اسے اپنا گھر دے دیا ہے, تو آپ کے دل میں ایک بغض و کینہ پیدا ہو رہا ہے, دل کے اندر ایک تھوڑی کیا کہتے ہیں تنگی سی آپ محسوس کر رہے ہیں, بوجھ محسوس کر رہے ہیں, تو دیکھیے توجہ یوں رکھیے کہ جس رب نے اسے نوازا ہے وہ مجھے بھی نوازے گا.
بے شک.
پھر اللہ پاک کی تقسیم ہے, اللہ جس کو جتنا چاہے دے, اس کی تقسیم پر کون اعتراض کرنے والا ہے؟ اچھا اگر میرے اس طرح ٹینشن لینے سے کیا اس کی
نعمتوں میں کمی ہو جائے گی؟
کچھ بھی کمی نہیں ہوگی,
بالکل
کچھ بھی نہیں ہوگا, تو کیا ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیے, انشاءاللہ پرسکون زندگی گزاریں گے. تو یہ ایک علاج یوں بھی آپ کر سکتے ہیں,
سمجھ لیں کہ جو آپ علاج کی بات کر رہے ہیں, ابھی تک تو ہم نے کہ کیوں پیدا ہوتا ہے کیا ہے, تو جب کوئی بیماری ہو تو اس کے علاج کے لیے جیسے دوا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ پرہیز بھی بتایا جاتا ہے.
بالکل.
تو یوں سمجھ لیں کہ پانچ اگر ہم ایسی باتیں اگر ان کو اپنی گرہ میں باندھ لیں یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں.
میں اس پر انشاءاللہ بات کروں گا, نگران شورا کا بھی ایک پیکج ہم نے بزرگ و کینہ کے حوالے سے, بغض و کینہ کے حوالے سے نگران شورا ہماری کیا تربیت فرماتے ہیں, انشاءاللہ وہ ہم نے لینا. میں چاہوں گا یہ میسیج ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہم نے چونکہ ناظرین کو بتا دیا تھا کہ بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ شامل کرنا ہے, میں آپ کو تھوڑا بتا دوں اور پھر اس پر مجھے آپ سے کچھ لینی ہے بات. محبوب بھائی, ایک انہوں نے یہ کہا, آپ نے چونکہ کلام کیا تھا شروع میں کہ بھائی تنہائی کے اندر نعتیں اگر سنی جائیں, سلام سنا جائے, تو دل میں کیفیت رقت آری ہوتی ہے. نگرانی شورا کے پیکج کے بعد مجھے آپ سے بات کرنی ہے. سوال یہ کیا گیا ہے کہ جناب جب میں اکیلے میں نعت سنتا ہوں تو اکثر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے, اس کیوں کا جواب. عبد المجید بھائی آپ کی طرف بھی ایک سوال بڑھا رہا ہوں, یہ ہمارے راول پنڈی سے حسان رضا بھائی نے سوال کیا ہے, کہتے ہیں اگر کوئی رشتے دار عزت پر ہاتھ ڈالے تو کیا اسے بھی معاف کر کے اس سے پھر تعلقات رکھنا چاہیے یا رشتے داری ختم کر دیں؟ کیا آپ فرماتے ہیں, تجربات کیا ہیں, کیا آپ اسلامی بھائی کو بتائیں گے؟ ٹھیک ہے جی, اور پھر ناصر بھائی کے لیے تو فرمائشیں ماشاءاللہ آ ہی رہی ہیں, تو پہلے نگرانی شورا کا پیکج سنتے ہیں, کیا نگران شورا فرماتے ہیں, اس کے بعد مبلغین کی طرف بڑھیں گے.
بڑی عظیم بات میں نے پڑھی تھی, جتنے حصے میں مسلمان کا کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے نا, آپ دیکھتے ایسا ہی نہیں لگتا, اس کی برائی بہت اچھی لگتی ہے, جہاں موقع ملے گا اس کو میں دیکھ لوں گا, میں نہیں چھوڑنے والا اس کو, دل ایسے لے کے بیٹھا ہوا, کوئی وجہ بھی نہیں ہے, نہ ماں کو مارا, نہ باپ کو مارا, نہ گالی دی, نہ جائیداد کھا گیا, کچھ بھی نہیں ہے یار, میں کس چیز کا پھڈا, کس چیز کا جھگڑا, کس چیز کی لڑائی ہے, حتیٰ کہ کاروبار تک الگ ہے بھائی, محلہ الگ ہے, اللہ کا الگ ہے, گھر الگ ہے, سب کچھ الگ ہے, پھر کس چیز کی دشمنی ہے بھائی, پھر بھی لے کے بیٹھا ہے, ابے وہ اس کا نہیں بات کرو, میں کیوں نہیں بات کر رہے اس کی, کیا کیا بس آدمی نے, کیا پرابلم ہے, اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, باپ بیٹوں کے ساتھ لے کر بیٹھا ہوا یار, میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے بیٹوں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں, ارے آپ دونوں کو کیا ہو گیا یار, یہ تو دونوں آپ کے لگتے جگر ہیں, دونوں کی برائی بیان کرنے سے اچھا نہیں ہے کہ بیٹھ کے اصلاح کرو, بھائی الگ الگ, بہنیں الگ الگ بیٹھی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں, دوست ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں, محلے میں علاقے میں ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں, نمازی ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں, نماز امام کی برائیاں کر رہے ہیں, پیچھے سے امام کے باہر نکل کے بولا بھائی وہ امام ہے, ارے ابھی تو یار نماز پڑھی ہے, کیا ہو گئے آپ لوگ کو, برائی کو برائی کو سمجھنے کی, اپنے کو بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا, کہ بس ایسے ہی غیبت چگلی جو مرضی کرتے رہیں گے, یہ درست نہیں ہے. مسلمان کی جو دشمنی بغض و کینہ جتنے حصے میں بھری ہوئی ہے نا دل کے اندر, اتنے حصے میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی. آپ فرماتے تم اپنے سینے سے, اپنے دل سے, اس حصے سے مسلمان کی نفرت, اس کا کینہ, اس کا بغض نکال دے اس کو, اب جو جگہ خالی رہ گئی نا اس خالی جگہ میں اللہ پاک اپنی محبت داخل فرما دے گا.
اللہ اللہ کیا خوبصورت جملہ جو عبد المجید بھائی نے شروع کیا تھا اور بلکہ شعر وہ پڑھا تھا, میرا دل بنے یادگار مدینہ. بھائی یادگار مدینہ تبھی بنے گا جب دل کو کچھ تھوڑا خالی تو چھوڑو, مدینے کی محبت کے لیے, اللہ رسول کی محبت کے لیے اپنے دل کے اندر بغض و کینہ بھر کے رکھیں گے, دل کے اندر بس دشمنیاں بھر کے رکھیں گے, دل کے اندر کیا کہتے ہیں دنیاوی ایک محبت, دنیاوی ٹینشنوں سے دل کو جب آباد رکھیں گے تو جناب اللہ رسول کی محبت کہاں پر آئے گی, مدینے کی محبت کہاں سے آئے گی, کیسے آپ کی وہ کیفیت بنے گی, کیسے وہ آپ کا ذوق بنے گا عبادتوں کا. تو سب سے پہلی بات محبت کرنا سیکھیے, انشاءاللہ محبت ملنا شروع ہو جائے گی. اے ناصر بھائی سوال بلکہ فرمائش آپ کی طرف پہلی یہ آئی ہے, کیا فرمائش آئی ہے جی, حسان مدنی یہ کہاں سے ہیں, لودرا, لودرا سے ہیں, انہوں نے امیر اہل سنت کے کلام کی فرمائش کی ہے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اچھا جی اسی طرح ایک فرمائش آئی ہے بنتی عبد الرزاق حجرہ شاہ مقیم سے, ان کا میسج ہے پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, یہ کلام سنا دیں. اچھا اسی طرح یہ کلام سنا دیں پلیز, لازمی سنا دیجئے گا, میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا, یہ بڑا ریکویسٹ کے ساتھ آیا ہے تو اگر کوئی یاد ہو تو یہ بھی سنا دیں. سلام بھائی جان نعت سنا دیں, دل کو رلانے والی کوئی نعت سنا دیں, یہ کیفیت بنی ہوگی ان کی. تو اب تین چار فرمائشیں آ گئی ہیں, دو دو شعر اگر سب کے سنا دیں, ذوق بنے ماحول بنے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے موضوع کی طرف.
سرکار یہ نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے میرا نام کرے گا لاج رکھنا کہ میں تمہارا گبرا ہوں میں یا رسول اللہ ایک میں کیا مجھ سے سولا تو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھے در بلا
ہر
ہر ہر
تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ محبوب بھائی، آپ کی طرف ایک سوال بڑھایا تھا، ایک اسلام بھائی کا میسیج آیا تھا کہ میں تنہائی میں جب نہ سنتا ہوں، کوئی کلام سنتا ہوں تو کپ کپی سی تاری ہو جاتی ہے، کیا کہیں گے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری، اور گوشائے تنہائی ہو
پھر تو خلوت میں
عجب انجمن آ رہا ہے۔
آپ کے شعر سے نا ہمارے بزرگوں نے بھی واہ واہ کروایا،
سبحان اللہ۔ تو یہ کیفیت، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔
اور دل کا، لیکن شعر تو آپ نے سنا دیا، لیکن بہت ساروں کو شعر کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، سچی بتا رہا ہوں، بہت ساروں کو، کئی بزرگ جو بڑی عمر کے ہیں اور جو کم علم والے جو لوگ ہیں نا، تو ان کو شعر کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تھوڑا پہلے اپنے شعر کی وضاحت کریں، پھر اگلی بات بتائیے گا۔
دل میں ہو یاد تیری، یعنی وہ جیسے ہم نعت خوانی کی بات کر رہے تھے، جو جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو دل کا خیال کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دل ان کی یاد سے معمور ہو، یعنی ہم نعت پڑھ رہے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی، کہ آپ کہیں اکیلے میں بیٹھے ہیں، وہ مسجد کا کونا ہے، وہ گھر میں کمرے کا کونا ہے، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تصور کر کر اور نعت پڑھ رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں،
سبحان اللہ۔
تو پھر تو خلوت، یعنی خلوت یعنی تنہائی کی کیفیت ہے، مگر انجمن آ رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے جیسے آپ کسی محفل میں موجود ہیں، دل کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ ہر طرف جو ہے وہ جیسے ہم کسی محفل اور کسی انجمن میں آقا کا ذکر کریں تو کیسی رونق ہو جاتی ہے۔
کب کبھی تاریخ نہیں ہوگی تو کیا، تو
انجمن بھی جو ہے سرکار کی
انجمن، واہ۔
تو یہ تو بہت اچھا یعنی کیفیت ہے، اور
شکر ادا کرنا چاہیے
کہ ایسی کیفیت
ہے، ایسی کیفیت برقرار رہے۔ مجھے وہ حدیث پاک ایک یاد آئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب گھر میں چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جا کر مصروف ہوتے ہیں، وہاں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اگر یہی کیفیت جو تمہاری میری بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت برقرار ہے تو پھر تو فرشتے تمہارے پاس آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ او کما قال علیہ السلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ پاک کا کرم ہے۔ مدنی کے ناظرین، ہمارا موضوع وہ ہے بغض و کینہ۔ عبد المجید بھائی، ایک سوال یہ آیا تھا بغض و کینہ کے حوالے، اچھا اور بھی سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کی طرف لیکن سوال کیا آیا تھا، آپ کو یاد ہے سوال؟ رشتے دار جو ہیں
عزت پر حملہ کرے،
ہاں عزت پر حملہ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ایسے رشتے داروں کے لیے دل میں محبتوں والے جذبات پیدا نہیں ہوں گے نا، تو اب ایسے رشتے داروں سے کیا رشتے داری ختم کر دی جائے، تعلق توڑ دیا جائے، تو کیا کرے، ان سے کیسے ان کو بار بار معاف کریں، کیا فرمائیں گے
اس میں؟ اب سائل کی کیا اس سے مراد ہے، کیفیت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ الگ ہے۔ اب اس میں ایک غیبت کی تباہ کاری میں میں وہی کمیل سنت حکایت نقل فرمائی، ایک شخص کی اپنی زوجہ سے انمن ہوئی، تو اس کے دوست نے، ان کے دوست تھے، کہا کہ یار سنیں آپ کے گھر میں کچھ معاملات ایسے ہیں، تو کہا میں غیرت مند آدمی ہوں، گھر کی بات باہر نہیں کہتا۔ تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ طلاق ہو گئی، تو کہا کہ یار اب تو طلاق ہو گیا، بتاؤ۔ تو کہا کہ غیر عورت کے متعلق بات کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔
اللہ،
پتہ یہ چلتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ منگنی کی نا تو اس سے اچھا گھرانہ کوئی نہیں، اور منگنی ٹوٹی تو پوری دنیا میں اس سے برا گھرانہ کوئی نہیں۔ غزالی صاحب، اب مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں جو رشتہ پارٹنر شپ ہے تو سب سے اچھا وہ ہے، پارٹنر شپ ختم ہو گئی تو سب سے برا وہ ہے۔ محبوب بھائی،
بالکل
اچھا، یہاں علماء سے جو ہم نے سیکھا ہے، راشد بھائی جو سمجھے، وہ یہ کہ جہاں جس کی ضرورت ہوگی وہ چیز بیان کی جائے گی،
ٹھیک ہے،
یعنی کہ اگر واقعی کسی سے کنارہ کشی بھی کرنی ہے اور یوں حالات ہے کہ اس کے معاملات سے بچنا، جیسے اب میں وہ تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے، بس اوقات کسی کا شر بھی ہوتا ہے، تو اب اس کے ساتھ یہ کہ حالات کے پیش نظر اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ہاں، علماء نے یہی فرمایا، کبھی کسی کو کوئی پارٹنرشپ کرنی ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، تو جہاں اندے ضرورت ہے وہاں اگر کوئی کسی سے پوچھتا ہے تو جہاں شریعت اجازت دیتی ہے اس کا عیب بیان کیا جائے, نہ کہ یہ کہ معاشرے میں ہمیشہ اچھی خبر پھیلائے جائے, اچھے معاملات کیے جائیں, اور حتی المقدور اپنے آپ کو اس کے لیے تو دل صافی رکھے. اگرچہ ملنا, جیسے راشد بھائی نے, ملنا الگ چیز ہے, لیکن کم از کم یہ تو رکھے کہ میرا دل اس کے لیے صاف ہے, باقی معاملہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ چاہے گا انشاءاللہ اگر ایسا بھی انداز ہوگا نا تو کم از کم معاشرے میں محبوب بھائی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, آپس میں جو ہے وہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی. اور باقی راشد بھائی آپ
بالکل ایسا ہی ہے, میں یہاں پر یہ گزارش پیش کروں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ رشتے دار جو ہیں, رشتے دار ہوں, دوست ہوں, کوئی پارٹنر ہوں یا کوئی بھی آپ کے کولیگ وغیرہ ہوتے ہیں, تو ایسے معاملات زندگی کا حصہ ہیں, چلتے رہتے ہیں. کچھ باتیں ہماری ان کو اچھی نہیں لگتی, کچھ ان کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی, نمبر ایک. دوسرا ایک خاص رشتے دار ہیں تو رشتے داروں کے ہم پر دو حق ہوتے ہیں, پہلا حق رشتے داری کا, صلہ رحمی کا, ان سے اچھا سلوک کرنے کا, اور دوسرا حق ایز اے مسلمان کے, جو سب مسلمانوں کا حق ہم پر ہوتا ہے.
ماشاءاللہ.
اب رشتے داروں سے اگر اس طرح کی انبن کچھ ہو جاتی ہے, رشتے دار کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جس سے آپ کو لگتا ہے یار میری عزت یہ لوگ خراب کرتے ہیں, تو ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ ملنا تھوڑا کم کر دیں, کچھ ملنا جلنا کم کر دیں, زیادہ تعلقات آگے نہ بنائیں, جبکہ آپ کو یہ غالب گمان ہو جائے کہ اگر میں زیادہ تعلقات رکھوں گا تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں, لیکن رشتہ بالکل ختم نہ کریں. ٹھیک ہے, اس چیز کا خیال کریں. باقی اللہ سے دعا کرتے رہیں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. غزالی صاحب ایک اور سوال یہ آیا ہے, ہم کسی سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دل کو صاف کر کے, لیکن اگلا آدمی غصہ کرتا ہے, ہمارے دل میں دوبارہ غصہ آتا, بھی ہم اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ غصہ چھوڑ نہیں رہا, اور پہلے سے زیادہ پھر غصہ آتا ہے, ہم کیا ایسا کریں کہ دونوں کے دل صاف ہو جائیں, پھر دوبارہ دوستی تعلق قائم ہو جائے؟ اچھا یہاں پر یہ تو میں گزارش کر دوں مدی چین کے ناظرین کو بھی کہ بھئی یہاں پر دوستی سے مراد کیا ہے, اچھی دوستی ہے, مرد کی مرد سے دوستی ہے, ٹھیک ہے نا, رشتے داروں کی ایک صلہ رحمی کی وہ والی دوستیاں ہیں, معاذ اللہ دوسری جو ناجائز دوستیاں ہیں اس کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. حکیم صاحب کیا فرمائیں گے, کیسے دوبارہ تعلق برقرار رہ جائے, اور اگر سامنے والا غصہ کر رہا ہے تو کیا کریں, دونوں طرف ہی غصہ ہے تو کیسے ٹھنڈا ہو؟
دیکھیں یہاں لفظ دوستی, اب دوست کون ہوتا ہے؟
سبحان,
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہے کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے تو تیرے اللہ کے ذکر کرنے میں تیری مدد کرے,
سبحان اللہ,
اور جب تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو تجھے اللہ کا ذکر یاد کرائے,
سبحان
اللہ. اب اگر ایسا ہی دوست ہے واقعی, تو اب تو یقیناً اس کی دوستی کو کسی صورت میں ہمیں توڑنا نہیں چاہیے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, کہ وہ ہمارا بھی خیر خواہ ہے, ہمیں اس کا خیر خواہ بننا چاہیے. اگر اس کی کوئی غلطی, کچھ خامی ایسی ہے, کوئی غصہ ایسی بات پہ کر رہا ہے, تو ہمیں درگزر بھی کرنا چاہیے. کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کے دوست تھا, اس نے کوئی گناہ کر دیا, آپ نے اس کو بہت سمجھایا, بہت اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ اس طرف نہ آیا. اب چونکہ وہ شخص بھی آپ سے بہت محبت کرتا تھا, لیکن اب وہ شیطانیت تھوڑی غلبہ تھی اس کے اوپر, تو اس نے وہ گناہ نہ چھوڑا. آپ نے قسم کھا لی اور اس کو کہہ دیا کہ اگر تو یہ غلطی نہیں چھوڑے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا.
اللہ,
آپ نے ایک دن گزر گیا کھانا نہیں کھایا, دو دن گزر گئے, تیسرا دن آیا تو ظاہر سی بات ہے بہت نکات ہونی تھی. اس دوست کو جب پتہ چلا, اس شخص کو, تو اس نے وہ آ کے آپ توبہ کیے آپ کے ہاتھ پر اور گناہ کو چھوڑ دیا. اگر ایسی دوستی ہے, اصل دوستی تو یہ ہے نا ہماری, ہم نے تو جو ہے نا دوستی کا معیار ہی کچھ اور بنا لیا. دوست اگر ہمیں کچھ کھلا رہا ہے, کچھ پلا رہا ہے تو وہ ہمارا دوست ہے, ہمیں سیر و تفریح کرا رہا ہے تو وہ ہمارا دوست ہے, یعنی ہمارے اوپر خرچ کر رہا ہے تو وہ ہمارا بہترین دوست ہے. لیکن جب کبھی اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو ہم اسے دوست کہنے کے بھی حقدار نہیں کہلاتے.
لیکن
ہمارا یہ حال ہو گیا ہے.
ایک پنجابی کا شعر ہے, اس پر مجھے کچھ بات کرنی ہے. میں چاہوں گا پہلے وسیع اپنے عبد المجید کیا کچھ ہمارے
یہ غزالی بھائی کی بات پر ایک واقعہ یاد آیا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کیمیا سعادت میں یہ واقعہ لکھا ہے, پورا ایک باب باندھا ہے. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دوستی کرنا, محبت کرنا, اس میں اسی طرح کا بالکل واقعہ تھا. دو بزرگ تھے, وہ گوشہ نشینی میں عبادت کیا کرتے تھے. تو اند ضرورت ایک نے دوسرے سے کہا کچھ بازار سے خرد و نوش کے لیے کچھ چیز لے آئے, وہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں بازار سے لے آئے.
ٹھیک ہے,
تو ایک دوست جو ہے وہ بازار گیا. جب بازار گیا تو بازار میں غفلت طاری ہو گئی, اور ایک ناچنے والی کا جو ہے وہ مقام بنا ہوا تھا, وہاں پر وہ عابد وہاں چلے گئے.
عابد
عبادت گزار,
بھائی تھوڑا سا سادہ
عبادت گزار جو تھے
یار, عابد عابد صاحب کی طرف کوئی چلا جائے,
وہ عبادت گزار تھے. وہ دوسرا جو دوست تھا وہاں چلے گئے, جا کے بیٹھ گئے. اب کچھ وقفہ ہو گیا, آج نہیں آئے کل نہیں آئے, دوست کو بڑی تشویش ہوئی بھائی کہ میرا دوست کہاں رہ گیا. وہ اس کی تلاش کرنے کے لیے نکلے. تو یہاں پر ہم سب کو دعوت اسلامی ہو, کوئی بھی مذہبی تنظیم ہو, اہل حق کی تنظیم ہو, یا اللہ رسول کی رضا کے لیے دوستی ہو اور ایک مسجد کے اندر نمازی ہوئے, آپس میں ہمیں کیسا کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں ان کی تلاش میں جب نکلے نا میں بھائی, تو ان کو دیکھا کہ وہ ایک ناچنے والی کیا بیٹھے میں. تو اب جو انہوں نے اپنی باڈی لینگویج, یعنی کہ انہوں نے جو اپنا اظہار کیا نا, امام غزالی لکھتے ہیں, انہوں نے اپنے دوست کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو اٹھا کر جوش کے ساتھ گلے لگایا اور کہا کہاں تھا تو یہ وہ کر کے. جب اس نے اپنے دوست کے دل میں وہی مقام, وہی عزت, وہی محبت پائی, تو اس ناچنے والی کا مقام چھوڑ کے دوبارہ عبادت میں چلے.
اللہ,
یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہوتا یہ کہ ہم خدا نخواستہ نفس و شیطان کے غلمے سے اگر کوئی خطا کر بیٹھے, ہمارے ماحول میں, مدنی ماحول میں بھی ایسا ہوتا ہے, ویسے معاشرے میں بھی, تو ہم اس کو آر اتنی دلاتے کہ کئی ایسا نظر آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ واپس آ جائے وہ ہم سے دور چلا جاتا,
وہ توبہ کرنے کی بجائے مزید گناہوں میں
مزید
ہوتا چلا جاتا. ہونا ہی چاہیے جس طرح آپ نے فرمایا شفقت کا ہاتھ رکھا جائے. دیکھیے, گناہ سے ضرور نفرت ہونی چاہیے, غلطی سے ضرور نفرت ہونی چاہیے, لیکن غلطی کرنے والے سے
کیا ہوا,
گناہ کرنے والے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. اس پر تھوڑا ہاتھ ٹھنڈا ہلکا رکھنا چاہیے. آج وہ گناہ کر رہا ہے, غلطی کر رہا ہے, تو جناب ہم کون سا معصوم ہیں, ہم بھی تو بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس پر ظاہر نہیں ہوئی. دوستی پر بات چل رہی تھی, مجھے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا. میں چاہوں گا حکیم غزالی صاحب تو خیر اس کو اچھی طرح سمجھیں گے, باقی بھی سمجھ جائیں گے. بچپن میں شعر وہ پڑھا تھا لیکن ابھی تک یاد ہے. وہ کہتے ہیں دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے, دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے, اس بے فیضی سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. مطلب یہ ہے کہ جناب دنیا میں دکھ درد میں بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے, کام آنا سیکھیں. جب دوسروں کے کام آئیں گے انشاءاللہ, جب آپ کا وقت آئے گا تو دوسرے بھی بہت سارے لوگ آپ کے کام آئیں گے. بغض و کینہ ایک ایسا مرض ہے جو دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, اس وہ دور کیسے ہوتا ہے, اس معاملے میں کیا کیا کرنا چاہیے, امیر اہل سنت کیا ہماری تربیت فرماتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں.
شہر ہو یا دیہات ہو, جب ہم کسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو بعض اوقات دوستی ہو جاتی ہے اور بڑی اس کے ساتھ تعریفیں بھی ہوتی ہیں اور بڑا اچھا ایک وقت گزرتا ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات جب کام نکل جاتا ہے تو پھر اسی دوست کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں, اور جب اس کو کوئی بتاتا ہے کہ بھائی فلاں نے تیری برائی کی تھی تو پھر تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے کہ وقت پڑتا ہے تو دوستی ہے, وقت پڑتا ہے تو بات چیت ختم, اور اگر کبھی کوئی کسی سبب سے ہماری دوری بھی ہو جائے تو کیا ہم اس کی برائیاں کریں, اس کو کس طرح سے یاد کریں, اس بارے میں آپ کی بھی تجربات ہوں, آپ اس میں ہماری کچھ تربیت فرمائیں.
ماحول تو کچھ اس طرح کا کہیں کہیں ہوتا ہے, مطلب پڑتا ہے تو ظاہر اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں, جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو پٹخ دیتے ہیں, وہ خلافت بھی کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ گوشہ نشین ہو گئے تھے, تو حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے آلِ رسول, آپ ہی اگر کونے میں بیٹھ جائیں گے تو امت کی رہنمائی کون کرے گا. ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں وفا جاتی رہی, اس طرح کا ارشاد فرمایا, وفا جاتی رہی, بظاہر ایک دوسرے سے ملتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں بغض کے بچھو بھرے ہوئے. یہ بہت پرانا مرض ہے, یہ بظاہر آئیے ماشاء اللہ بڑے دنوں کے بعد نظر آئے, بڑا انتظار تھا آپ کا تو بہت اچھا ہوا گیا, اندر سے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں آ ٹپکا, اب میرا یہ کام رہ گیا, میرا وہ کام رہ گیا, مجھے جلدی تھی, اب یہ جائے گا بھی نہیں جلدی. وہیوں ہنس ہنس کے سب ترکیب بن رہی ہے, اس کی محبت یعنی ایسی دی جا رہی ہے, وہ سمجھے گا بس یہ میرا وہ چاہنے والا ہے, وہ میرا منتظر تھا, وہ جب یہ جائے گا تو بولے گا یار جان چکی, جلدی جا بھی نہیں رہتا. یہ ہے مطلب, تو یہ غیبتیں برائیاں بہت ہیں. جو باتیں ہم نے اس کے بارے میں کی کہ اب یار جان چھٹی, بڑی مشکل سے گیا, اگر اس کو پتا چل جائے کتنی تکلیف ہوگی اس کا کبھی کوئی اندازہ کرے. بعض بزرگوں کی بڑی پیاری یہ بات ہے, بہت اچھی لگتی ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں صرف وہ بات کہے کہ جو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہو. یعنی یہ نہیں کہ ایک تو دادا گیری ہوتی کہ میں غیبت کرتے ہیں اور بولتے ہیں میں اس کے سامنے بول سکتا ہوں, دل آزار بات نہیں, اچھی بات. یا کوئی سی بات ایسی کہ سامنے کہیں, اس کو کہنے کی کہ یہ سامنے ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کو برا نہیں لگے گا, تو وہی بات پیچھے سے کریں کہ اگر اس کو سامنے بھی ہم کہیں تو اس کو برا نہ لگے. یہ اگر معیار بن جائے نا گفتگو کا تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن ایسا ہے نہیں, ہم پیچھے سے بے شمار باتیں ایسی کرتے ہیں کہ اگر وہ سامنے اس کے کریں تو اس کو برا لگے, دل دکھے اس کا, دل آزاری ہو, بھلے ہم سے لڑائی جھگڑا نہ کرے, ہم سے پہنچ نہ سکتا ہو, برا تو لگے. اگر یہ معیار ہو جائے گفتگو کا ظاہر نصیب. جو بھی اس طرح کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, کام نکل گیا تو اٹھا کے پھینک دیا, ایسا نہیں ہو. نمک حلالی کرنی چاہیے.
بالکل ایسا ہی ہے, انسان کو دل صاف رکھنا چاہیے, بغض و کینہ سے پاک رکھنا چاہیے. محبوب بھائی, بغض و کینہ پیدا ہو گیا, مریض ہے, سمجھیں کہ آپ کو دیکھنے والے مدنی چینل کی اسکرین پر ایک تعداد ایسی ہوگی, یقیناً ہوگی, کہ جو بیچارے اس مرض میں مبتلا ہیں, بغض و کینہ کا شکار ہیں. بغض و کینہ پیدا ہو گیا, بھائی بغض و کینہ دور کیسے ہو, کچھ حل بھی تو بتائیں نا. آپ اتنی ساری گفتگو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, اس کے یہ وعیدے ہیں, وہ وعیدے ہیں, جہنم میں جائے گا بندہ, فلاں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو بھائی بغض و کینہ پیدا ہو چکا, اب وہ چاہتا ہے, میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں, وہ چاہتا ہے کہ جناب کچھ ایسے کوئی حل بتائیے ہمیں, کچھ ایسے علاج بتائیے کہ بغض و کینہ جو ہے میرے دل سے دور ہو جائے, میں بھی پرسکون زندگی گزار سکوں. کیا فرمائیں گے؟
یوں سمجھ لیں کہ وہ بات صحیح ہے, بغض و کینہ کے میں پانچ علاج بتاتا ہوں آپ.
اچھا واہ, ایک نہیں پانچ.
پانچ
ماشاء اللہ.
اور پھر ہر ایک پر چاہیں تو کچھ
جو
سب سے یعنی بغض و کینہ جو پیدا ہوتا ہے, پہلا علاج یہ کہ اس کے اسباب کو دور کیجیے.
بغض و کینہ پیدا ہونے کی
وجہ
تلاش کی جائے,
ہاں, اور پھر اس کے اسباب کو جو ہے وہ دور کیا جائے. دوسرا علاج کیا ہے؟ سلام اور مصافحے کی عادت.
بغض و کینہ پیدا ہوا غصے کی وجہ سے, کسی کے پاس نعمتوں کی کثرت دیکھی اس وجہ سے بغض و کینہ پیدا ہو گیا.
ریزن ہمیں پتہ ہے جو
سے اس وجہ سے بغض و کینہ پیدا, اس کا علاج بتائیے یہ کیسے بغض و کینہ دور ہوگا.
اس کے اسباب میں غصہ ہے, بدگمانی ہے, شراب نوشی ہے, یہ چیزیں ہیں, تو ان کے اسباب کو دور کریں کہ بھائی ان اگر نعمت, بعض دفعہ نعمتوں کی کثرت سے بھی بغض و کینہ پیدا ہو جائے, اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, تو وہ کیا کرے, اس کو یہ کہ اس کو اس کا ہم سدے باپ کریں نا, کہ
نعمتیں ہیں تو اس کا شکر ادا کریں,
شکر ادا کریں, اور آپ جو ہے اس کی تقسیم کریں, یعنی کہ آپ سخاوت کریں گے اس سے دل نرم پڑے گا.
یہ تو آپ ہے نا, اب کسی کے پاس نعمتیں دیکھ کر بغض و کینہ پیدا ہو گیا, غصے کی وجہ سے بغض و کینہ پیدا ہو گیا,
یہ غصہ بیجا غصہ
کم کیا جائے, غصے پر معلومات لی جائے.
بالکل, یعنی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیجا غصہ ہے. جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ غصہ میں کر رہا ہوں تو غصہ کرنے سے کیا مجھے وہ نعمت حاصل ہو جائے گی یا اس کی اس نعمت کو زوال ہو جائے گا؟
کچھ بھی نہیں ہوگا,
کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا یہاں یہ سمجھنا چاہیے انسان کو کہ یہ غصہ کرنا بیجا ہے,
بیجا, اس کو دور کریں,
اس کو دور کیا کریں, بدگمانی کو دور کریں. اس طرح دوسری بات کہ سلام اور مصافحے کی عادت ڈالیں.
سلام مصافحہ کرنے سے کیا ہوگا؟
جو سلام کرتا ہے اس کا دل کینے سے پاک ہو جاتا ہے, تو اس میں ہمیں پہل کرنی چاہیے.
اچھا, اس میں یوں کہ جس سے اگر بغض و کینہ ہے تو اسی سے آگے بڑھ کر ہاتھ میں
آگے. بالکل, اور یہ آزمایا ہوا ہے میرے سنت میں. ایک دفعہ فرمایا کہ جیسے ایک شخص تھا تو وہ آپ سے کترا جاتا تھا, کچھ ہوتا تھا, تو ایک مرتبہ جو اس سے ملاقات ہوئی آپ نے اس کو, ارے کہاں ہو, اتنے عرصے سے ملے نہیں, آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا. تو پہلے تو وہ ایک ہوتا شرمندگی سی ہوئی کہ یار دیکھو میں اپنے دل میں اس کے بارے میں کیسے خیالات رکھتا تھا اور یہ مجھ سے کتنے اچھے انداز سے مل رہا ہے, تو اس کو عام کرنا چاہیے. پھر تحفہ دینا چاہیے,
تحفہ دینے سے بھی بغض و کینہ دور ہوتا ہے. جب آپ کسی کو دیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی, جب وہ محبتوں کا اظہار کرے گا تو آپ کے دل میں بھی انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی.
تیسرا علاج یہ کہ یوں سمجھ لیں کہ بیجا سوچنا چھوڑ دیجیے, کہ ہم وہ جیسے کہا نا ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بس دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں اس کی نعمتوں کے بارے میں, اس کی چیزوں کے بارے میں, اس کی اولاد کے, مال کے, اور اپنی آگ میں جلے جا رہے ہیں,
اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں ایسا کیا تھا.
یہ سوچے ہمارا,
اچھا ماضی کی یادیں بھی ہیں نا, ماضی کی جو تلخ یادیں ہوتی ہیں یہ بھی دل سے بغض و کینہ نکلنے نہیں دیتی, وہ فلاں وقت میں اس نے میرے ساتھ جو کیا تھا نا, وہ دل سے مطلب نکالنے کے لیے تیار نہیں. تو کیا کہتے ہیں, بیجا سوچنا,
بیجا سوچ جو ہے نا,
اس پر بلا وجہ سوچ کر اپنی
آخرت کو کیوں خراب کر رہے ہیں, عقل مندی ہے.
اپنے سلسلے میں غزالی بھائی نے بتایا تھا یا آپ نے اسے کیوں سنا تھا کہ آج لوگ اپنی غم اور اپنی پریشانی سے نہیں دوسرے کی خوشی سے زیادہ پریشان ہیں پچھلے کے سلسلے میں, یعنی کہ لوگ اپنا جو غم ہے
دوسرے کی نعمت پر اگر آپ شکر ادا کریں اور برکت کی دعا کریں تو یہ اس سے بھی آپ کے دل سے بغض و کینہ دور ہوگا,
دور ہوگا. اور آپ بلا وجہ کی سوچنا, مطلب سوچیں جو ہوتی ہیں نا, سوچیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. سوچ کا تعلق دماغ سے,
بالکل دماغ سے,
اور کیا کہتے ہیں اس پر امپلیمنٹ کا تعلق دل سے ہوتا ہے.
بالکل.
تو دماغ اور دل اگر دونوں ایک جگہ پر ہو جائیں زندگی پرسکون.
اور چوتھا علاج یوں سمجھ لیں کہ لوگوں سے جو محبت ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں.
بہت خوب.
یعنی جب ہماری ذات جب بیچ میں سے ہٹ جائے گی,
بہت خوب,
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی, جب معیار ہم اس کو بنا لیں گے تو کس کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا نہیں ہے, یہ چیز بیچ میں سے نکل جائے گی.
تعلقات کی یعنی بنیاد یہ ہو کہ یہ نیک آدمی ہے,
بالکل,
یہ عالم دین ہے, یہ اچھی سوچ رکھنے والا بندہ ہے, اس لیے میں اس سے تعلق بنا رہا ہوں. تعلق بنانے کی کیا کہتے ہیں,
جو آپ کی جو اساس ہے, جو بنیاد ہے,
ہاں وہ دنیاوی نہ ہو,
وہ دنیاوی
اپنی غرض نہ ہو کہ یہ مالدار ہے تعلق رکھوں گا کبھی برے وقت میں کام آ جائے گا. اچھا وہ کام نہیں آیا تو مسئلہ خراب,
مسئلہ خراب.
تو اللہ کی رضا کے لیے,
اللہ کی رضا کے لیے جب لوگوں سے دوست. اور پانچواں یوں کہہ لیں کہ سوچیے اور عقل مندی سے سوچیے,
عقل مندی سے سوچیے. بہت,
یعنی انسان ہر چیز کا معیار یہ ہے کہ بھائی خامہ خواہ کسی کے لیے جو ہے ہم اس کی دنیا خراب کرنے کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو کیوں تباہ کر رہے ہیں. یعنی ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ چند روزہ زندگی ہے, ہم سب نے واپس جانا ہے. تو خامہ خواہ ہم اپنے الفاظ سے سوچیے, عقل مند سوچیے. اور مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ لگا جو تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا, لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا.
اوئے ہوئے.
تو ہم نہ ایسا کلام کریں, نہ ہم ایسی سوچیں رکھیں, نہ ہماری گفتگو ایسی ہو. جب اللہ کی رضا کے لیے ہماری دوستی اور دشمنی ہوگی تو یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ بھائی ہم کسی سے بھی بغض و کینہ جیسی بیماریاں.
ایک میں بھی ایک عرض کروں, دیکھیں بغض و کینہ سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے, قرآنی نسخہ.
سبحان,
دعا کیجیے.
سبحان اللہ.
ایمان والوں کے لیے, مسلمانوں
کی بات,
دعا کریں انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا, بغض و کینہ دور ہوگا. رب تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کی دعا قرآن میں بیان فرماتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والے اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ, اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ, اے رب ہمارے, بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے. ایمان والے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ سے دعا کریں. حکیم صاحب نے ایک جو جملہ کہا تھا نا, یوں سمجھیے کہ ان کو تائید حاصل ہوگی قرآن پاک کی آیت سے, فرمایا تھا کہ سب سے بہترین علاج بغض و کینہ کا کیا ہے, دعا کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے کہ دل سے کینے کو دور رب نے کرنا ہے. تو اسی رب کی بارگاہ میں جھک جائیے, انشاءاللہ بہت کرم ہوگا. ناظرین ہم سے کیا کہتے ہیں, جی بتائیے گا.
میرا نام غلام شبیر اختر ہے, تحصیل گوہرا سے بات کر رہا ہوں. نعت سننا چاہتا ہوں, چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے.
چلیں جی, آپ کی فرمائش آگے. حکیم صاحب دیکھیے یہاں پر میسج پر بھی ہمیں سوالات آ رہے ہیں, لیکن حکیم صاحب میں چاہوں گا, ایک تو ہمارے محبوب بھائی نے کچھ وہ چیزیں بتائیں کہ جس سے بغض و کینہ دور ہوتا ہے, بغض و کینہ پیدا کیسے ہوتا ہے. ایک دو چیزیں تو آپ نے بتائی تھی, کسی پر نعمتوں کی کثرت دے کر دل میں بغض و کینہ پیدا ہو جاتا ہے, غصے کی وجہ سے بغض و کینہ پیدا ہو جاتا ہے. کچھ ایسے اسباب بھی اگر آپ بیان کریں کہ دوسروں کو اپنے بغض و کینہ سے ہم کس انداز سے بچا سکتے ہیں, تو اس پر بھی اگر کچھ ارشاد فرمائیں.
دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ بغض و کینہ, حسد, اس پہ موضوع پہ بات چل رہی ہے اور اس کے علاج کے اوپر بھی بات چل رہی ہے. میں یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ ایگری ہونا چاہیے کہ آیا ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ مصیبت یہ ہے کہ جب ہم کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں نا, روحانی مرض میں, تو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ہمارے اندر ہے, بلکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے. اور یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ خاصہ ہے کہ دعوت اسلامی میں جب ہم اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہیں, اس کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں, تو برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, گناہ کیا ہے, خرابی کیا ہے, اس کی ہمیں تمیز ہونے لگ جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اور جب ہمیں یہ تمیز ہو جائے گی کہ کیا گناہ ہے اور کیا برا ہے تو ہم اس کے علاج کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ۔
حکیم صاحب، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قول لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام کیجیے گا۔ آپ فرماتے ہیں، کسی بے وقوف کی بات نہ کاٹو، وہ تمہیں اذیت دے گا، اور کسی عقل مند کی بات نہ کاٹو، وہ تم سے بغض رکھے گا۔ یعنی خود سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ سے بغض و کینہ نہ رکھیں، اس کی ایک وجہ کہ کسی کی بات کاٹنے سے بچیں، یہ جو مرض کیسے دور ہوگا؟
میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ جو بے وقوف ہے یا کم عقل ہے، اس کی بات کو آپ کاٹیں گے تو وہ اپنے اندر وہ ایک بغض رکھے گا، بغض ایسا رکھے گا کہ اس نے میری بات کیوں کاٹی، اس نے مجھے ڈیگریڈ کر دیا۔ اور جب ایسا ہوگا تو یقیناً اس کے دل کے اندر ایک پوائنٹ آ جائے گا آپ کے خلاف بغض و کینہ کا، اور وہ بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ آپ سے اتنا حسد کرے گا کہ موقع جو آئے گا آپ کو نقصان پہنچانے کا، وہ آپ
بات کاٹنے سے بچنا چاہیے،
بات نہ کاٹے کسی کی، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ دیکھیں کوئی بھی شخص ہوگا، اس کی بات آپ کاٹیں گے تو یقیناً یہ اچھا فیل۔
اچھا، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہوتی ہے کہ کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، عبد المجید بھائی بیماری پر گئے، کسی کے غم کو دور کرنے کے لیے گئے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو وہاں پر ہونا تو چاہیے کہ بندہ اس جیسی صورت بنا لے۔ آپ کو غم نہیں بھی ہے تو کم از کم صورت تو بھی تھوڑی سی اس طرح بناؤ نا، سامنے والے کو لگے کہ یار واقعی میرے غم میں شامل ہونے آیا ہے۔ بعض لوگوں کی عجیب سی عادت ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایسے موقع پر بھی وہ لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، مسخرہ پن کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ قبرستان میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اب جس کا گھر کسی فرد کا انتقال ہوا ہوگا، اس بیچارے کی دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیا وہ محبت پیدا ہوگی، کینا پیدا ہوگا۔
اس میں یہی ہے راشد بھائی، دیکھا بھی گیا ہے، آج بھی یہ معاشرے میں زیادہ جو ہے نا مروج ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ اسلاف تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ان کے جو واقعات ہیں کہ جب جنازے کے ساتھ چلتے تھے تو یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس میت کا گھر والا کون ہے، اس کو ولی کہتے ہیں، کون ہے، یعنی یہ سب اتنے غمزدہ ہوتے تھے اور سب اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے تھے اتنے۔ آج کا حال جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتے بھی ہیں اور اظہار، بالخصوص جب اسے کسی سے ملاقات کرے، تعزیت کرے، تو ہمارے چہرے پر ایسے آثار ہوں کہ واقعی اس کو لگے یار یہ ہم سے دلجوئی کر رہا ہے، ہمارے غم میں شریک ہے۔ اس کے ہاں پتہ چلا اس کے والد کا، والدہ کا، یا کوئی بھی انتقال ہو گیا ہے اور ہم مسکرا کر ملاقات کر رہے ہیں، تو بے موقع یہ چیزیں نہیں،
بے موقع مسکرانا نہیں چاہیے، اور خاص طور پر ایسے معاملات میں جب کوئی دوسرا پریشان ہے نا، تو جناب آپ بھی پریشانی کو محسوس کیجئے۔ اسی طرح دیکھیے، جب دو خاندانوں کا آپس میں رشتہ داری چل رہی ہو، یعنی رشتہ ہونے والا ہو، اس طرح کی بات چل رہی ہو، تو بلا وجہ، اب بلا وجہ کیا کہ یار میرا رشتہ ہو جائے، اب رشتے پر رشتہ نہ بھیجیں، اپنے بیٹے کا بیٹی کا رشتہ نہ بھیجیں، اس سے بھی دلوں کے اندر بغض و کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دو افراد کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بندہ خریدنا کوئی چاہتا ہے اور آپ بھی وہاں موقع پر موجود ہیں، تو اب آگے بڑھ کر زیادہ دام نہ لگائیے، اس سے بھی دلوں کے اندر بغض و کینہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پھر تھپکی دیجئے، تھپکی نہیں دے سکتے، حوصلہ شکنی بھی نہ کریں۔ جب آپ کسی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں نا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے دل کے اندر بغض و کینہ پیدا ہوتا ہے۔ محبوبہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وقت بے وقت ٹوکنے کی جو عادت ہوتی ہے نا، ٹوکنے کی، بار بار ڈانٹنے کی، جھڑکنے کی، اپنے بچوں کو ہو یا استاد ہے وہ شاگردوں کو ڈانٹے، یا سیٹ ہے وہ ملازموں کو، بلا وجہ ڈانٹتا رہے، بار بار پر ڈانٹتا رہے، تو دل کے اندر اس وجہ سے بھی کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کینہ مدنی شہر کے ناظرین ایک ایسی نحوست، ایک ایسی بیماری ہے جو دل کو کالا کر دیتا ہے، جو انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتا ہے۔ بغض و کینے کی وجہ سے رشتے داریاں ختم ہو جاتی ہیں، بغض و کینہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، بغض و کینہ انسان کی زندگی کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا کہ یاد رکھو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وهي القلب، فرمایا خبردار سن لو، یہ دل ہے، یہ دل اللہ رسول سے محبت کرنے کے لیے ہے، یہ دل مسلمانوں کی محبت دل میں رکھنے کے لیے ہے، یہ دل اچھے کام سوچنے کے لیے ہے۔ اس دل کو بغض و کینہ سے پاک کریں، بدگمانی سے پاک کریں، حسد سے پاک کریں، دل کے اندر لوگوں کی دشمنی کو دور کریں۔ انشاءاللہ جب دل ستھرا ہوگا، اجلا ہوگا، اللہ نے چاہا تو زندگی بھی اجلی اور ستھری ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ آیا ہے، اس کو بھی چلیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام علی ہے، میں پنڈی سے ہوں۔ میں ہر بات پہ صبر کرتا ہوں، لیکن جب صبر ختم ہو جائے تو غصہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، تو کیا یہ بھی کینہ اور بغض ہے؟ پہلی بات تو جناب یہ ہے، ہر بات پر صبر آپ جو کرتے ہیں تو ان باتوں کو دیکھ لیں کہ کن باتوں پر آپ صبر کرتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کی باتوں پر صبر کرنا اچھی بات ہے، صبر کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن دل میں بغض و کینہ کا پیدا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ کینہ کا مطلب دل کے اندر آپ دشمنی پیدا کر لیتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے عداوت اور نفرت کو پیدا کر لیتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، صبر کریں، اللہ سے دعا کریں اور مسکرا کر کچھ اچھے جملے دیں۔ لیکن بعض اوقات دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا کمزور سمجھ کر آپ کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا پھر آپ کو بھرم دکھانا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی آپ کو یوں ہلکا لے لیا جائے، جس کا دل چاہے وہ آپ کو خراب کرتا رہے، آپ کی عزت کو خراب کرتا رہے۔ اپنی عزت کا تحفظ بہرحال بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آج کا ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی کے طلب کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے۔